على الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: يرحم الله خباب بن الأرض، فلقد أسلم راغبا وهاجر طائعا وقنع بالكفاف ورضي عن الله وعاش مجاهدا. درود پڑھیے محمد وآل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نورانی نہج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے، حکمت نمبر 43، سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا فرمان ہے: خدا رحمت کرے خباب ابن عرب کو، فلقد اسلم راغبا، جس نے رغبت کے ساتھ اسلام قبول کیا، وہاجر طائعا، اور جس نے خوشی و رضا کے ساتھ ہجرت کی، وقانعا بالکفاف، اور ضرورت کے اوپر قناعت کی، ورضی عن اللہ، خدا سے راضی رہا، وعاشا مجاہدا، اور زندگی جہاد و مجاہدے کے ساتھ گزاری. اس حکمت میں امیر المومنین علیہ السلام نے ایک بہت ہی اہم شخصیت کے متعلق بیان فرمایا، جناب خباب ابن العرب، جو صحابہ میں سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابہ میں سے تھے، وہ صحابہ جو زیادہ جن کا تذکرہ آج نہیں ہمیں سننے کو ملتا. بہت ساری شخصیات تاریخ کے اندر ایسی گزری ہیں اور رہی ہیں، وہ خصوصاً صحابہ کرام بھی جو گمنام رہے، جنہیں شہرت نہیں ملی، جن کا تذکرہ اور جن کا ذکر نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عموماً سیاسی شخصیات زیادہ معروف ہو جاتی ہیں، مشہور ہو جاتی ہیں، اور وہ شخصیات جن کا سیاست سے زیادہ سروکار نہ ہو، علمی دنیا میں ہو، خدمات کی دنیا میں ہو، جہاد کی دنیا میں ہو، لوگوں نے زیادہ نہیں پہچانتے. اور مخصوصاً آج کے اس دور میں جب دین کا تعارف فرقوں کے عنوان سے ہو رہا کرایا جاتا ہے، فرقوں نے اپنی اپنی شخصیات الگ کر لی ہیں، ہر فرقے نے چند شخصیات جدا کر لی ہیں، اور وہ شخصیات جو کسی فرقے نے نہیں چنی، ان کا کسی فرقے کے اندر نہیں تذکرہ نہیں ہوتا، ذکر نہیں ہوتا. وہاں تھا آج ہمارے مومنین آشنا بھی نہیں ہے ان ناموں سے بھی، حتیٰ جبکہ وہ ہستیاں و شخصیات بہت عظیم ہیں، ان شخصیات سے کسی لحاظ سے کمتر نہیں ہیں جو مشہور ہو گئی ہیں، جن کو شہرت مل چکی ہے. انہی جیسی عظمت اگر ان سے بڑھ کرنا ہو تو ان سے کم نہیں ہے یہ شہرت اور یہ عظمت ان کی. بہت ساری ایسی ہستیاں ہیں کہ ان میں سے ایک خباب ابن العرب ہیں. خباب ابن عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابہ میں سے، جنہوں نے ہجرت بھی کی, رسول اللہ کے ہمراہ ہجرت کی, مختلف غزوات میں جنگوں میں شریک رہے, جہاد کے مختلف مواقع میں شریک رہے, اور پھر ایک خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ جب تک انہیں توفیق نصیب ہوئی صحبت رسول اللہ کی, ہمیشہ رسول اللہ کا ساتھ دیا, اور جب حضرت کی رحلت ہو گئی اس دنیا سے, بعد میں وصی رسول اللہ جناب امیر المومنین کے ساتھ رہے, اور آخر دم تک امیر المومنین کے ساتھ رہے, امیر المومنین کے صحابیوں میں سے, ساتھیوں میں سے, بہت ہی باوفا ساتھیوں میں سے جناب خباب ابن ارت تھے. ان کی رحلت کوفہ کے اندر ہوئی, انہوں نے کوفہ کو اپنی سکونت کے لیے اختیار کیا, شہر کوفہ میں, اور جب امیر المومنین علیہ السلام نے دارالخلافہ انتخاب کیا کوفہ کو, خباب ابن ارت کوفہ میں مقیم تھے. ایک نسبتاً طولانی زندگی بسر کی انہوں نے, تقریباً 70 یا 73 سال کی عمر گزار کے امیر المومنین کے عہد حکومت میں ہی وفات پائی کوفہ کے اندر. اس قدر باعظمت صحابی تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے خود ان کے لیے نماز جنازہ خود پڑھائی کی, اور انہیں دفن کیا, اور خود تمام مراحل میں شریک رہے, اور جب دفن کر دیا گیا جناب خباب کو, اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے ان کی قبر پر یہ جملے بیان فرمائے, اور ان عظیم الفاظ کے ساتھ خباب ابن ارت کو یاد کیا. رحم اللہ یرحم اللہ خباب ابن الارت, خدا رحمت کرے خباب ابن ارت کو. فلقد اسلم راغبا, امیر المومنین علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اس کے لیے کہ خدا رحمت کرے خباب ابن ارت کو. یہ بہت اہمیت کی بات ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اہل تکلف نہیں تھے کہ جس کا نام سنے, آج ہم تکلفاً ہر آدمی کے نام کے ساتھ کہتے ہیں خدا رحمت کرے, کہ اس کے عزیز کے سامنے, اس کے کسی سوگوار کے سامنے, کہ یہ ناراض نہ ہو جائے, اس شخص کی خاطر ہم کہہ دیتے ہیں کہ خدا اسے رحمت کرے, جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس قابل نہیں ہے کہ خدا اس کے رحمت کرے, چونکہ دنیا میں اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا, لیکن ہم عادتاً کہہ دیتے ہیں ہر ایک کے بارے میں کہ خدا اس کو رحمت کرے. کرنی چاہیے مرحومین کے لیے دعا کرنی چاہیے, جیسا بھی مومن ہو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے, لیکن بعض مومنین ایسی زندگی گزار کے جاتے ہیں جس میں رحمت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی, صرف عذاب کی جگہ ہوتی ہے, اور اس دنیا میں خدا عذاب دیتا ہے ان کو. کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر خدا رحمت کرتا ہے, اور خصوصاً جن کے لیے امام معصوم دعا کریں کہ خدا ان پر رحمت کرے, یقیناً خدا و تبارک و تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے گا. اس لیے کہ امام تکلفاً نہیں کرتے کسی کے لیے دعا, جس طرح ہم عادتاً ہم بہت سارے کام کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں عادت کے تحت, جس کو دیکھ کر السلام علیکم, اور اس جملے کے معنی کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی کہ السلام علیکم کا معنی کیا بنتا ہے, اور ہم کسی کے حق میں کیا کہہ رہے ہیں. سلام اس لیے بخل کرتے ہیں, کنجوسی کرتے ہیں, سلام کو ہم اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے ہیں, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہم پر سلام کریں, ہم نہ کریں, پہلے دوسرے کریں. اور اگر یہ جملہ ارادے کے تحت کرتے, نہ عادت کے تحت, تو سب پہل کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہے, حضرت پہل کرتے تھے, حتیٰ بچوں پر بھی پہل کرتے تھے. کوئی شخص شاز ہی کوئی ایسا ہوا ہوگا, نہیں دخل کیا گیا روایات میں کہ جو رسول اللہ پر سلام میں سبقت لے جائے, بلکہ بعض لوگ ارادہ کر کے آتے تھے کہ آج میں پہل کروں گا رسول اللہ پر سلام کرنے میں, لیکن یہ توفیق اسے نہیں ملتی, وہ رسول اللہ پہل کر جاتے سلام میں, چونکہ ارادے کے تحت سلام فرماتے تھے, نہ کہ عادت کے تحت, ارادے کے ذریعے سے سارے کام انجام دے. ان کاموں میں سے جو ایک ہم عادتاً کرتے ہیں, جب کسی مرحوم کا نام آ جائے تو ہم عادتاً کہہ دیتے ہیں خدا اس کو رحمت کرے, خدا اس کو مغفرت کرے, کہ یہ حق ہے, مرحوم کا حق ہے زندہ رہ جانے والوں پر. لیکن جو اہل تکلف نہ ہو ارادہ کر کے رحمت کی دعا مانگے, اور وہ بھی اس وجہ سے کہ یہ شخص مستحق رحمت خدا ہے, قابل ہے, لائق ہے اس کے کہ خدا اس پر رحمت کرے. خباب ابن عرف ان عظیم ہستیوں میں سے تھے جنہیں امیر المومنین علیہ السلام نے دعا کے لیے انتخاب کیا اور خود جنازہ پڑھایا, قبر میں اتارا اور آخر میں ان کے لیے دعا بھی خود کی. پھر ان کے بعد ان کی چند صفات ذکر کی جو امیر المومنین کو پسند آئی, جس وجہ سے امیر المومنین نے انہیں ان دعایا کلمات سے یاد کیا. کچھ لوگ رسول اللہ کی پسندیدہ شخصیت تھے, رسول اللہ سب کے لیے پسندیدہ ہے لیکن کچھ لوگ رسول اللہ کی پسندیدہ شخصیت تھے. اسی طرح امیر المومنین سب کی پسندیدہ شخصیت ہے لیکن کچھ لوگ امیر المومنین کی پسندیدہ شخصیت تھے. کچھ مشہور ہو گئے ہیں, کچھ کو شہرت نہیں ملی, جو امیر المومنین کی نگاہوں میں بہت با عظمت لوگ تھے. ان میں سے جناب ابو ذر غفاری ہیں کہ جنہیں اتنا اعزاز نصیب ہوا کہ امیر المومنین نے انہیں بہت عظمت کے ساتھ یاد کیا اور فرمایا کہ یہ میرا دینی بھائی تھا جو مجھ سے بچھڑ گیا اپنی حکومت کے دوران. فرمایا میرا دینی بھائی تھا, اخن فی اللہ, اللہ کی راہ میں ابو ذر میرا بھائی تھا. اور حضرت فرماتے ہیں کہ عظمہ فی عینی, ابو ذر کو میری نگاہوں میں بہت عظیم بنا دیا اس کی نگاہوں کے اندر دنیا کی حقارت نے. یعنی ابو ذر کی نگاہوں میں دنیا اتنی حقیر تھی کہ اس نے ابو ذر کو میری نگاہوں میں بہت عظیم بنا دیا. جس کو امیر المومنین با عظمت سمجھتے ہوں وہ واقعی با عظمت انسان ہے. جس کو امیر المومنین تائید کر دیں, تصدیق کر دیں یہ با عظمت انسان ہے, ساری دنیا اس کی عظمت کو مٹانا چاہے, ختم کرنا چاہے, وہ حقیقتاً با عظمت انسان ہے. ان با عظمت انسانوں میں سے ایک خباب ابن عرف ہے. اور اس طرح کے اور بیسیوں و سینکڑوں ہستیاں و شخصیات ہیں کہ جن کی عظمت روایات میں اور تاریخ میں موجود ہے لیکن ان کا چرچا نہیں ہوتا, فرقوں میں نہیں ہوتا. چونکہ یہ کام ہوا ہے, فرقوں نے شخصیات انتخاب کر لی ہیں, بلکہ حتیٰ خود شیعہ کے اندر یہ عمل ہوا ہے کہ شیعوں نے گروہ بنا کر امام اپنے اپنے الگ کر لیے ہیں, چن لیے ہیں. ویسے کہتے ہیں ہم اثنا عشری ہیں, 12 امامی ہیں, لیکن عملاً 12 کے 12 سے تعلق نہیں ہوتا. ہر ایک نے ایک دو امام چن لیے ہیں اور باقیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب جس طرح سے اسماعیلی فرقہ ہے مثلاً, انہوں نے 6 امام چن لیے ہیں معصومین میں سے, پھر البتہ آگے ان کا سلسلہ جاری ہے. یا دیگر اس طرح سے ہیں جنہیں کہتے ہیں شش امامی, جن کو کہتے ہیں حق امامی, جن کو کہتے ہیں حشد امامی, یہ تاریخ میں رہے ہیں یہ فرقے. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ایسے ہی ہے ماجرا. مثلاً عام مومنی جانتے بھی نہیں ہیں, اطلاعات بھی نہیں ہے ائمہ معصومین کے بارے میں. دو دو امام چن لیے ہیں ان کے بارے میں, امام حسین علیہ السلام کے مسائل و علی علیہ السلام کے فضائل, باقی ائمہ سے کوئی معرفت نہیں. امام مجتبیٰ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں. اسی طرح امام سید ساجدین کے بارے میں اتنا معلوم ہے کہ کربلا میں تھے, بیمار تھے اور اسیر ہوئے, اور وہ حصہ فقط یاد ہے. لیکن عہد امامت امام سید ساجدین جو کربلا کے بعد شروع ہوتا ہے, اور ایک طولانی مدت عہد امامت امام سجاد علیہ السلام نے گزارا. اسی طرح اہل مدرسہ جو مدرسوں میں ہیں علماء ہمارے, یہ زیادہ امام باقر و امام صادق علیہ السلام سے سروکار رکھتے ہیں, ان دو اماموں کا زیادہ ذکر کرتے ہیں, قال الباقر و قال الصادق زیادہ کرتے ہیں, باقی امام کو اتنا یاد نہیں کرتے. دو امام مدرسے والوں نے چن لیے, دو امام مجلس والوں نے چن لیے, اسی طرح دو امام کسی اور طبقے نے چن لیے. تمام ائمہ اثنا عشر ان سے ان کی معرفت, ان کی آگاہی, ان کی سیرت, ان کی شخصیت, ان کی ذات اور ان سے جو کچھ ہمیں ملا ہے اس کا تذکرہ نہیں ہوتا. یہی حال صحابہ کے بارے میں بھی ہوا. صحابہ میں بھی ہر فرقے نے اپنے ذوق کے مطابق کچھ صحابی چن لیے, باقی صحابیوں کو چھوڑ دیا, اور ان میں کچھ ایسے با عظمت لوگ جس طرح سے خباب ابن عرف ہیں, اس قسم کی شخصیات اب تذکرہ نہیں ہوتا. باوجود اس کے کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین خباب ابن عرف کو عظیم ذکر کر رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں تاریخوں میں یا کتابوں میں یا سلیبس میں یا ممبروں پر اس کا اتنا ذکر نہیں ہے, کم تر ذکر کیا جاتا ہے. یہ متعصبانہ نگاہ ہے, تعصب کی نگاہ سے جب کسی شخصیت کو دیکھیں, تعصب کی نگاہ سے جب کسی دین و مذہب کو دیکھیں انسان, تو پھر اس سے چھوٹ جاتی ہے بہت ساری سرمائے چھوٹ جاتے ہیں, کیونکہ تعصب کی اہلیت کالی اہلیت ہوتی ہے اور کالی اہلیت میں سب کچھ چھپ جاتا ہے, نظر نہیں آتا, عظمت نظر نہیں آتی. یہ ان عظیم انسانوں میں تھے کہ امیر المومنین ان کے فضائل ذکر فرما رہے ہیں, امیر المومنین ان کی صفت یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. خباب ابن عرب نہ معصوم تھے اور نہ ہی کوئی عہدہ امامت اور رسالت تھا, توجہ فرمائیں, ایک غیر معصوم ہستی لیکن پاک انسان, صاف انسان, مجاہد انسان, جنہوں نے امام کی آنکھوں کے سامنے زندگی بسر کی اور ایسی زندگی بسر کی کہ امام کو قبول کروا لی, پاس ہو گئے خباب ابن عرب. پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں زندگی بسر کی, پھر امیر المومنین کے ساتھ زندگی بسر کی, اور امیر المومنین کی حکومت کے دوران اس دنیا سے منتقل ہو گئے اور بارگاہ خدا میں جا پہنچے. لیکن اتنی عظمت تھی خباب کی کہ انہوں نے امیر المومنین سے تائید و تصدیق کروا لی اپنی زندگی کی. یہ بہت اہم نقطہ ہے عزیز احمد, یہ بتا سکتے ہیں, اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر خباب ابن عرب امیر المومنین سے اپنی زندگی قبول کروا لی اور اپنی زندگی کو انہوں نے مور لگوا لی, تصدیق کروا لی اور دعا لے لی امیر المومنین کی رحم اللہ خباب, اس کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی کر سکتا ہے یہ کام, ایک معمولی مومن اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ معصوم اس کے لیے دعا کرے اور اس کی زندگی کی تائید اور تصدیق کرے اس کی زندگی کی. لیکن خباب بننا وہ آسان نہیں ہے, مشکل ہے اس طرح سے پہنچنا کہ معصوم راضی ہو جائے ہماری زندگیوں پر اور ہماری زندگیوں میں ہماری موت پر آ کر معصوم رحمت کی دعا کرے ہمارے لیے. یہ اعزاز ایک عام مومن کو نصیب ہو سکتا ہے, پہنچ سکتا ہے انسان. آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اور لوگوں کو راضی کریں اور ان کی رضا سمجھتے ہیں کہ خدا کی رضا اس میں ہے. مثلاً اگر عالم دین عوام کو راضی کر لے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کچھ کما لیا کیونکہ عوام مجھ سے خوش ہو گئے. اور عوام کسی عالم کو راضی کر لے, کسی عالم کے پاس جائے, مسئلہ پوچھیں, فتویٰ پوچھیں اور عالم کہہ دے کہ ٹھیک کیا تم نے, ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم سے عالم راضی ہے, ہم اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں. نہ, اگر عوام سب خوش ہو جائے ہم سے لیکن امام راضی نہ ہو, خدا راضی نہ ہو, کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. اگر علماء سارے راضی ہو جائے ہم سے, خطیب ذاکر راضی ہو جائے ہم سے لیکن امام راضی نہ ہو ہم سے اور خدا راضی نہ ہو ہم سے, سمجھو ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. اس مقام پہ انسان پہنچ سکتا ہے جہاں پر اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے اور خدا نے بتا دیا کہ میری رضا ان ہستیوں کی رضا میں ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری رضا جناب سیدہ فاطمہ کی رضا میں ہے, میرا غضب جناب سیدہ کے غضب میں ہے. جس سے سیدہ راضی ہوگی اس سے میں راضی ہوں گا, جس سے سیدہ غضبناک ہوگی اس سے میں غضبناک ہوں گا. توجہ فرمائیں کس طرح ہم ائمہ کو راضی کریں, خباب نے کس طرح راضی کیا. اسی حدیث میں, اسی کتاب میں جو میں نے آپ کی خدمت میں 43 حدیث نقل کی ہے نجم الاغا کے تیسرے حصے سے جہاں پر امیر المومنین کی حکمتیں ہیں, اس سے پہلے چند حدیثیں پہلے اس سے 37 حدیث ہے 37, اس میں امیر المومنین علیہ السلام نے ان لوگوں کی مذمت کی جو امیر المومنین کو راضی کرنا چاہ رہے تھے, اپنے طریقے سے راضی کرنا چاہ رہے تھے. کون سا طریقہ؟ وہ طریقہ یہ تھا کہ امیر المومنین نے لشکر بنایا جنگ صفین کے لیے, کہ جنگ صفین میں شامیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ایک بڑا عظیم لشکر بنایا, اور کوفہ سے یہ لشکر لے کر دمشق کی طرف جا رہے تھے فوج کے ساتھ خود امیر المومنین. راستے میں ایک شہر آیا انبار کے نام سے, انبار شہر ابھی بھی عراق میں اسی نام سے یہ شہر ہے. انبار کے مقام سے جب حضرت گزرے تو وہاں کے کسان اور دہقان, انہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین آئے, خلیفہ مسلمین آئے, مسلمانوں کے حاکم و والی آئے ہیں وہ استقبال کے لیے آئے اور آ کر انہوں نے امیر المومنین کا استقبال کیا. خوب استقبال اس لیے ہوتا ہے کہ آنے والا خوش ہو جائے, آنے والے کو راضی کرنے کے لیے, تعظیم و تکریم کرنے کے لیے لوگ استقبال کرتے ہیں. یہ آئے استقبال کرنے کے لیے, استقبال کے لیے الفاظ یہ ہیں, وَقَدْ لَقِيَهُ عِنْدَ مَسِيرِهِ إِلَى الشَّامِ دَهَاقِينُ الْأَنْبَارِ. انبار شہر کے دہقان امیر المومنین کے استقبال کے لیے آئے. فَتَرَجَّلُوا لَهُ وَاشْتَدُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ. انہوں نے آ کر ترجل شروع کیا اور اشتداد شروع کیا. ترجل رجل سے ہے, رجل عربی زبان میں ٹانگ کو کہتے ہیں. ترجل کہتے ہیں ایک ٹانگ رکھنا زمین پہ اور ایک ٹانگ اٹھانا باری باری, پہلے ایک ٹانگ رکھنا دوسری اٹھا لینا, پھر وہ ٹانگ اٹھانا پھر دوسری رکھنا, اس کو کہتے ہیں ترجل. رجل اٹھانا رجل رکھنا, رجل اٹھانا رجل رکھنا یعنی بگڑا یعنی دبال جس کو آپ کہتے ہیں. انہوں نے آ کر امیر المومنین کے سامنے بگڑا اور دبال ڈالنا شروع کر دیا, پالکو بھی شروع کر دی جس کو آپ اپنی اردو میں یا اپنے مقامی زبانوں میں یہاں دبال اور بگڑا کہتے ہیں. انہوں نے بگڑا ڈالا امیر المومنین کے سامنے کس لیے؟ تاکہ امیر المومنین خوش ہو جائے, امیر المومنین راضی ہو جائے. حکمران اسی طرح ہوتے ہیں, حکمرانوں کے سامنے بگڑا ڈالو دبال ڈالو بہت خوش ہوتے ہیں, کچھ لوگ کودو بہت خوش ہوتے ہیں, نعرے لگاؤ. انہوں نے سمجھا امیر المومنین اس طرح بہت خوش ہو گئے. کیوں؟ کہ پہلے ایسا ہی کرتے تھے. امیر المومنین نے ان کو دیکھا دبال اور بھگڑا تو بہت ناراض ہوئے, غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ ما ھذا الذی صنعتموہ, یہ کیا کام ہے جو تم کر رہے ہو, یہ کیا حرکتیں جو ہم نے شروع کر دی. کہنے لگے کہ اس طریقے سے ہم نعظم بہ امراءنا, اس طریقے سے ہم اپنے امیروں کو, اپنے حکمرانوں کو اور اپنے بڑوں کو اس طرح ہم تعظیم کرتے ہیں, راضی کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ خدا کی قسم تمہارے عمراء حکمرانوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. جنگ کا وقت ہے, میں دشمن کے ساتھ جنگ کرنے جا رہا ہوں فوج و سپاہ لے کر, اور ابھی میں سپاہ سالار بن کر جا رہا ہوں دشمن کے مقابلے میں محاذ پر. محاذ پہ جاتے ہوئے امام کو خوش کرنے کے لیے بگڑا نہیں ہے, دبال نہیں ہے. محاذ پہ جاتے ہوئے امام کو خوش کرنے کے لیے جہاد کرو, کوئی تلوار اٹھاؤ, کوئی نیزہ اٹھاؤ, کوئی حرکت کرو, کوئی گھوڑا نکالو, اس پہ بیٹھو, سوار ہو, جہاد کے لیے تیار ہو. اگر امام کو خوش کرنے جہاد کے موقع پر, اگر بگڑے اور دھمال سے مجھے خوش کر رہے ہو, یہ خود ساختہ خوش کرنے کے طریقے, خود ساختہ آئمہ کی خوشنودی کے طریقے آئمہ کو پسند نہیں ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں وہ مجھ سے پوچھو میں کیسے خوش ہوتا ہوں, میں تمہارا امیر ہوں. وہ بہت حیران ہوئے لوگ, امیر المومنین بھی حیران تھے, وہ بھی حیران تھے. امیر المومنین حیران تھے کہ یہ بگڑا کیوں ڈال رہی ہے, دبال کیوں ڈال رہے ہیں, اور وہ حیران تھے کہ یہ پہلا امیر ہے جس کو بگڑا اچھا نہیں لگتا, جس کو دبال اچھی نہیں لگتی. ورنہ تو سارے خوش ہوتے تھے, پہلے والے آتے تھے ہمیں آ کے انعام بھی دے کے جاتے تھے جب ہم بگڑا ڈالتے تھے. ہوتا ہے نا ایسے کچھ لوگ آج کل کے ماحول میں, اگر مثال دوں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں مجالس کے اندر بڑے نعرے لگاتے ہیں, داد دیتے ہیں, سلواتیں پڑھتے ہیں, تو عموماً خطیب ذاکرین جو ہے ان کو اپنا کارڈ دے جاتے ہیں کہ جہاں بھی مجلس ہو آپ نے ضرور آنا ہے. بعض اوقات تو کوئی حساب کتاب بھی ان کے ساتھ کر جاتے ہیں. ایک صاحب کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مجلس پڑھ رہے تھے اور مجلس پڑھنے کے بعد کوئی شخص آیا, اس نے آ کر خوب ان کی مجلس میں سلواتے داد واہ واہ نعرے سارا لگا کے پھر جب لے کے گئے ذاکر صاحب کو اندر کھانا کھلانے تو وہ بھی آ گیا اور اس نے بل سامنے رکھا کہ اتنے 500 روپیہ بنتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ 500 کس بات کا بنتا ہے؟ تو انہوں نے سارا حساب بتایا کہ سلوات کا اتنا ریٹ لگایا ہے, نعرے کا اتنا لگایا ہے, واہ واہ کا اتنا لگایا, مجموعاً چھوٹ بھی دی ہے تھوڑی سی چونکہ پہلی دفعہ آئے ہیں آپ, اگلی دفعہ ریٹ پورا حساب کروں گا آپ کے ساتھ. تو بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے, اور عموماً خطیبوں میں ایسے لوگ بڑے پسند ہوتے ہیں, ان کو آگے بلا لیتے ہیں کہ آپ آگے آ جائیں, مثلا کہ آپ کیونکہ بہت داد دیتے ہیں واہ واہ کرتے ہیں آپ آگے آگے بیٹھے. حکمرانوں کی نفسیات ہوتی ہے, حکمرانوں کو چاپلوس لوگ بہت اچھے لگتے ہیں, خوشامد کرنے والے. یہ حکمرانوں کی طبیعت ہے, مزاج ہے. جو بھی حکمران ہو اس کی نفسیاتی کمزوری ہے, کبھی کسی حکمران کو شیشے میں اتارنا ہو تو چاپلوسی کریں اس کی, لیکن ساتھ یہ خیال رکھنا کہ چاپلوسی کے بارے میں روایت میں ہے کہ جب انسان کسی کی چاپلوسی کرتا ہے عرش خدا ہل جاتا ہے اس عمل سے، خدا چاپلوسی کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ خوشامد کو پسند نہیں کرتا۔ لہذا ادھر سے حکمران کی یہ خصوصیت ہے، اگر چاپلوسی نہ کرے وہ آپ کی کسی بل میں دستخط نہیں کرتا، پہلے اس کی چاپلوسی کرنی پڑتی ہے آپ کو۔ یہ مزاج ہے حکمرانوں کا۔ وہ لوگ پہلا حکمران تو نہیں، پہلے بھی وہ شہر ایسا تھا، علاقہ ایسا تھا، حکمرانوں کا آنا جانا گزر ہوتا تھا وہاں سے، ہر حکمران جو گزرتا تو انہوں نے بنگلہ ٹیم پہلے سے تیار کی ہوئی تھی، انہوں نے دھمالی ٹیم تیار کی ہوئی تھی جس کا کام ہی صرف دھمال ڈالنا ہوتا تھا، بنگلہ ٹیم تھی۔ لہذا جو ہی انہوں نے سنا امیر المومنین کا گزر ہو رہا ہے ہمارے شہر کے قریب سے، بنگلہ ٹیم کو لائے اور جا کر امیر المومنین کے سامنے کہا ناچو یہاں پر۔ جب انہوں نے ناچ شروع کیا امیر المومنین کو غضب آ گیا، باہد الذی صنعتمو کے جملے امیر المومنین کے، انہوں نے کہا کہ خلق من نعظم به امراءنا فقال والله ما ينتفع بهذا امراءكم۔ امیر المومنین نے فرمایا خدا کی قسم اس سے تمہارے عمراء کو، حکمرانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَشُقُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فِي دُنْيَاكُمْ، یہ بنگلہ اور دھمال اس سے فقط تمہیں تھکاوٹ ہو رہی ہے، فقط تمہیں مشقت ہو رہی ہے، تمہیں زحمت ہو رہی ہے، کچھ بھی تمہیں بھی کچھ نہیں مل رہا۔ اور فرمایا وَتَشْقَوْنَ بِهِ فِي آخِرَتِكُمْ، اور آخرت میں شکاوت و بدبختی و عذاب تمہیں ملے گا۔ مجھے اگر خوش کرنا چاہ رہے ہو تو مجھ سے پوچھو میں کیسے خوش ہوتا ہوں۔ امیر المومنین خوش ہوتے کس سے خوش ہوتے؟ امیر المومنین جب جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو مجاہدوں سے خوش ہوتے ہیں، مالک اشتر جیسے لوگوں سے خوش ہوتے ہیں، ان لوگوں سے خوش ہوتے ہیں جو امیر المومنین کا دست و بازو بنے، نہ ان لوگوں سے خوش ہوتے ہیں جو جنگ کے موقع پہ بھی دھمال ڈالے، سوگ کے موقع پر بھی دھمال ڈالے، ہر مناسبت سے دھمال شروع کر دے، ہر مناسبت سے یہ بگڑا شروع کر دے۔ امیر المومنین فرما رہے نہ، دمالی و بگڑالی نہیں چاہیے مجھے، مجھے مجاہد چاہیے جو نظر نہیں آ رہے تھے، مجاہد ان کے اندر روح جہادی کم نظر آ رہی تھی، اس لیے امیر المومنین ان کی سرزنش کر رہے تھے، ان کی مذمت کر رہے تھے کہ تم لڑتے کیوں نہیں ہو، جنگ کیوں نہیں کرتے، تم بہانے کرتے تھے، کبھی سردی کے اور کبھی گرمی کے بہانے کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود خباب ابن ارت کی تعریف کر رہے ہیں، بگڑے والوں کی تعریف نہیں کی، ان دبالیوں کی تعریف نہیں کی، امیر المومنین نے خباب ابن ارت کی تعریف کر رہے ہیں کہ خدا رحمت کرے خباب ابن ارت کو، کیا خوبی تھی اس کے اندر؟ اسلم راغبا، فلقد اسلم راغبا، رغبت کے ساتھ اس نے اسلام قبول کیا، رغبت کے ساتھ، رغبت ارادے کو کہتے ہیں اور شدید ارادے کو کہتے ہیں، عملی ارادے کو کہتے ہیں، ایسا ارادہ جس کے کرنے کے بعد انسان میدان عمل میں اتر آتا ہے، اس کو عربی زبان میں رغبت کہتے ہیں۔ آج جو کمی ہمیں نظر آتی ہے وہ رغبت کی کمی ہے، رغبت کم ہے دین کی طرف، لالچ زیادہ ہے، رغبت اور چیز ہے، لالچ اور چیز ہے۔ لالچ ہوتی ہے فائدوں کو دیکھ کر، بس کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ اس کے اتنے زیادہ فائدے ہوں گے، چونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم اگر اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرو تو دس تمہیں ملے گی، تو وہ دس کی لالچ میں ہم در حقیقت کرتے ہیں۔ رغبت کس چیز کا نام ہے؟ رغبت اس کو سمجھ کر، اس کی حقیقت کو جان کر، پہچان کر کہ یہ چیز کتنی ضروری ہے، وہ میرے لیے کتنی لازمی ہے، اس کی حقیقت سے واقف ہو کر اس کی طرف جانا اور عملاً حرکت شروع کر دینے کو رغبت کہتے ہیں، صرف گھر میں بیٹھ کر آرزو کرنے کو رغبت نہیں کہتے، وہ تمنا اور چیز ہے، آرزو دل میں رکھ کے گھر میں بیٹھے رہنا وہ اور ہے، رغبت یہ ہے کہ انسان دل میں ارادہ کرے اور پھر اس ارادے کو عملی کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے، اس کو رغبت کہتے ہیں۔ کہ قرآن مجید میں بھی جا بجا اس رغبت کا ذکر آیا ہے، روایات کے اندر، احادیث کے اندر رغبت کا ذکر آیا، راغبین دین کی طرف، راغبین یہ خاص جماعت ہے جو رغبت در دین رکھتے ہیں، بلے جو لالچ در دین رکھتے ہیں، حاجات کی خاطر دین مانگتے ہیں، چونکہ عموماً کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف حاجتوں کی وجہ سے دین کو چاہتے ہیں، بس فلاں سنتے رہتے ہیں ہم کہ فلاں شخص تھا ادھر گیا ادھر گیا یہاں گیا حاجت پوری نہیں ہوئی، ہم نے اس کو کہا الگ پہ آؤ حاجت مانگو، الگ پہ حاجت مانگی پوری ہوگی، اب ہم اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ بڑا مومن ہے چونکہ علم بے آج اس نے حاجت لے لی ہے، نہ عزیز من، نہ اس کے دل میں علم کی اہمیت ہے، نہ اللہ کی اہمیت ہے، نہ حاجت دینے والے کی اہمیت ہے، یہ صرف اپنی حاجت کے پیچھے ہے۔ یہ حاجت درخت پہ پوری ہو، یہ درخت کے پیچھے چلا جائے گا، یہ حاجت جانور کے ذریعے پوری ہو، یہ جانور کے پیچھے چلا جائے گا، یہ حاجت کسی قبر پر پوری ہو، یہ قبر کے پیچھے چلا، یہ اپنی حاجت کے پیچھے ہے۔ اس کا بچہ بیمار ہے، اس کو شفا چاہیے، اگر کسی کی بھوک سے ٹھیک ہوتا ہے یہ بھوک مروا لے گا، کسی کی پھکی سے ٹھیک ہوتا ہے یہ پھکی لے لے گا، کسی کے انجیکشن سے ٹھیک ہوتا ہے یہ انجیکشن لگوا لے گا، کسی کے تعویذ سے ٹھیک ہوتا ہے یہ تعویذ کروا لے گا۔ اس کو شفا چاہیے بچے کی، اس کو کسی سے کوئی اور غرض نہیں ہے۔ یہ در حقیقت نہ خدا کو مانتا ہے، نہ خدا کے اولیاء کو مانتا ہے، یہ صرف اپنے بچے کے پیچھے ہے کہ یہ کسی طرح سے بچ جائے۔ اس کی ساری اہمیت اس وجہ سے کہ میرا بچہ بچا دیا آپ نے، اور وہ کوئی بھی بچا دے یہ اسی کی عظمت کا قائل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ انڈیا میں ہوتا، گائے سے مست کرتا اور اس کا بچہ ٹھیک ہوتا تو یہ گائے کو ماتا بنا لیتا۔ اب یہ کیونکہ انڈیا میں نہیں، یہ خوش قسمتی سے پاکستان میں ہے، لہذا گائے سے بچا ہوا ہے، ورنہ اگر وہاں ہوتا اور یہ حاجتیں پوری کرنے کے لیے تو گائے کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ گائے کو ٹچ کرتا حاجتیں پوری ہوتی، گائے ہو جاتی اس کی دیوی اور ماتا، گائے ہو جاتی اس کی معبود مثلاً۔ لیکن یہ اب وہاں پر نہیں ہے، یہاں پر ہے، تو یہاں پر بھی پوچھتا رہتا ہے تیری حاجت کہاں پوری ہوئی، کہ میری حاجت وہاں پوری ہوئی، یہ اس کے پیچھے چلے جاتے۔ توجہ کریں، عراق کے اندر ایک مزار ہے، ایک امام زادے کا مزار ہے، وہ امام زادہ ہے، امام کی اولاد ہے لیکن خود امام نہیں ہے۔ اس امام زادے کے دائیں طرف بھی امام ہے، بائیں طرف بھی امام ہے۔ یہ ہو گیا وہاں پر قازوین اور سامرا کے درمیان ایک بازار ہے، ایک امام زادے کا، وہاں پر لوگ جاتے ہیں اور سب سے زیادہ نظریں وہاں چڑھاتے ہیں، سب سے زیادہ بکرے وہاں ذبح کرتے ہیں، سب سے زیادہ حاضری وہاں پر ہوتی ہے، اور کسی جگہ جائیں یا نہ جائیں وہاں پر ضرور جاتے ہیں، کیونکہ مشہور ہے کہ کوئی حاجت وہاں پر رد نہیں ہوتی، سب حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اب توجہ کریں، سامرا میں دو معصوم، قازوین میں بھی دو معصوم، دو امام سامرا میں، دو امام قازوین میں، دو امام، دو معصوم، ان 12 12 ائمہ میں سے دو قازوین میں اور دو وہاں پر، یعنی قازوین یہاں پر، جوادین یہاں پر ہے، عسکریین وہاں پر ہے، دو دو امام وہاں، دو یہاں۔ ان چار اماموں کے بیچ میں ایک امام زادہ ہے، انہی اماموں کی اولاد ہے، یہ امام کے پاس نہیں جاتا، امام زادے کے پاس جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاجت یہاں پر پوری ہوتی ہے۔ اب یہی تو مشکل تھی لوگوں کی، لوگ دین یا خدا کے پیچھے نہیں ہیں، حاجتوں کے پیچھے ہیں، یہ حاجتیں جس سے پوری ہو جائے اسی کے در پہ سجدے شروع کر دیتے ہیں، جس حکمران نے کوئی ہماری ضرورت پوری کر دی، ہمارا ووٹ اسی کو ہے، وہی ہمارا حاکم ہے، اسی پارٹی کے پیچھے۔ ابھی ووٹ کس کو دو گے؟ جو ہمارے کام کرے گا، جو ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ آخر یہ فائدہ پہنچانے والا اگر یہ فاسق ہو، فاجر ہو، یہ فائدہ پہنچانے والا دشمن خدا ہو، یہ فائدہ پہنچانے والا امریکہ کا ایجنٹ ہو، یہ فائدہ پہنچانے والا ملک میں دہشت گردی میں ملوث ہو، یہ فائدہ پہنچانے والا چور ہو، اچکا ہو، یہ فائدہ پہنچانے والا جو بھی ہو، کا اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہماری، ہمیں صرف فائدہ چاہیے کہ جب میرا کام آفس میں پڑے تو یہ کرے گا یا نہیں کرے گا، میری گلی پکی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہاں سے عبد الحاجت الگ ہو جاتا ہے اور عبد خدا الگ ہو جاتا ہے۔ عبد خدا وہ نہیں ہوتا جو حاجتوں کو دیکھتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، اے پروردگار، میں اس لیے تیری عبادت نہیں کرتا تو میری حاجتیں مانتا ہے، اس لیے نہیں کرتا تیری عبادت کہ تو میری حاجتیں قبول کرتا ہے، میں اس لیے تیری عبادت نہیں کرتا کہ تو نے مجھے جنت دے دی ہے، میں نے اس لیے تیری عبادت نہیں کی کہ اگر عبادت نہ کروں تو جہنم چلا جاؤں گا، بلکہ میں کیوں تیری عبادت کرتا ہوں؟ وَجَدْتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ، تجھے میں نے عبادت کے لائق پایا ہے، اس لیے تیرے سامنے سجدے کرتا ہوں۔ اگر تیری جنت نہ بھی ہوتی، تیری جہنم نہ بھی ہوتی، میں پھر بھی تیرا عبادت گزار ہوتا۔ عزیز من، اس انسان کو حاکم بناؤ۔ امیر المومنین کو لوگوں نے حاکم چنا، حاکم چن کر پھر کہتے تھے ابھی ہماری ضرورتیں، ہماری درخواستیں قبول کرو۔ کوئی کہتا تھا کوفہ کی حکومت دے دو، کوئی بصرہ کی حکومت دے دو، کوئی کہتا ہمارے جو اضافہ کر دو، ہماری کھجوریں اضافہ کر دو۔ ہمارا راشن بڑھا دو. کوئی کیا کہتا کوئی کیا کہتا. امیر المومنین فرماتے کہ میں حاکم اس لیے نہیں بنا کہ بیت المال تمہاری جیبوں میں اور تمہاری گود میں اور بوریوں میں بھر کے تمہیں دے دوں. میں اس لیے حاکم نہیں بنا ہوں. آپ امیر المومنین فرماتے میں تمہیں خدا کے لیے چاہتا ہوں اور تم مجھے دنیا کے لیے چاہتے ہو. دنیا کے لیے امام بنانا, دنیا کے لیے یہ امام چنیں گے تو ہماری دنیا بن جائے گی. نہ عزیز امام ممکن ہے امام بنے امام آپ کو شہید کروا دے. یہ جو بنی ہوئی دنیا یہ بھی خراب کر دے آپ کی. علامہ اقبال اس امام سمجھ لے, علامہ اقبال سے سمجھو. علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ تیرے زمانے کا امام برحق کون ہے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. میں ایسا امام ڈھونڈ رہا تھا جو میری زندگی کی مشکلات حل کرے, اور امام حق وہ ہے جو انسان کی زندگی اور مشکل میں ڈال دیتا ہے. جو لوگ چین سے بیٹھے ہوئے کھا پی رہے تھے, امیر المومنین کا نکلو گھروں سے, یہ راشن چھوڑو اور میدان جنگ میں ہو. بھنگڑا نہیں چاہیے, دوال نہیں چاہیے, علی کو جہاد چاہیے. وہ چاہیے جو امیر المومنین فرما رہے ہیں. خباب ابن عرب وہ عظیم شخص ہے جس نے یہ اعزاز حاصل کیا. ایک تو صحبت رسول اللہ میسر آئی, صحبت امیر المومنین میسر آئی, اور یہ بڑا اعزاز کہ موت کے بعد ایک تو جنازہ امیر المومنین نے پڑھا اور اس کی قبر پر علی دعا کر رہے ہیں کھڑے ہو کر. اس کی قبر پر کھڑے ہو کر علی فرما رہے رحم اللہ یا رحم اللہ خباب, خباب پر اللہ کی رحمت ہو. کیوں کہ لقد اسلم راغبا, رغبت کے ساتھ اسلام کی طرف آیا, اسلام کی وجہ سے اسلام کی طرف آیا. کچھ لوگ بیت المال کی وجہ سے آئے. فتح مکہ کے بعد, فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کا بیت المال خالی تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اس میں برے حالات تھے ان کے, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. انصار کی تھوڑی بہت زمینیں باغ کھجوریں تھیں, وہ تقسیم کر لیتے تھے مہاجرین کے ساتھ. مہاجرین کے پاس جو تھا وہ مکہ چھوڑ کے چلے گئے. لیکن جب مکہ فتح ہوا وہ بیت المال بھر گیا, پیسے ہی پیسے. اب کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اب موقع ہے مسلمان ہونے کا, فوراً اسلام لے آئے, قبول کر لیا. یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور یہ مسلمان جو فتح مکہ کے بعد ہیں, ان میں فرق ہے, یہ ایک جیسے نہیں ہے. یہ کچھ دین سے لینے آئے ہیں, وہ کچھ دین کو دینے کے لیے مسلمان ہوئے تھے. خباب ابن عرب ان لوگوں میں سے ہے کہ جو رغبت کے ساتھ مسلمان ہوا ہے, نہ لالچ کے تحت مسلمان ہوئے. اور اس کے بعد فرماتے وہ ہاجر طائعا, اور خباب نے ہجرت کی رضا اور رغبت کے ساتھ. طائعا طوعا یعنی اپنے رضا قلبی کے ساتھ, میل قلبی کے ساتھ, دل سے انہوں نے ہجرت کی, مجبورت نہیں کی. بعض اوقات انسان پھنس جاتا ہے, فرض کے کوئی کام کر دیتا ہے, فرض کریں اب میٹنگ بلاتے ہیں چندہ جمع کرنے کے لیے, پھر لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں, ایسی حدیثیں سناتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں, اس کی غیرت کو للکارتے ہیں, اس کی سخاوت کو للکارتے ہیں, ہزار جملے سناتے ہیں, پھر 2 روپے جیب سے نکال کے دیتا ہے اور نکال کے دے کے 100 دفعہ فاتحہ پڑھواتا ہے. ہو یہ شخص رغبت سے نہیں دے رہا, طائعاً طوعاً نہیں کر رہا, یہ کام پھنس گیا ہے. یہ اگر آزاد ہوتا نہ کرتا, یہ کام پھنس گیا ہے. طائعاً یعنی رضا اور رغبت کے ساتھ, دل کی رضا کے ساتھ کوئی کام کرنا. کرہن طائعاً کے مقابلے میں کرہن, ناگواری کے ساتھ کام کرنا. بعض اوقات انسان کار خیر کرتا ہے, کرہن کرتا ہے, ناپسندیدگی کے ساتھ کرتا ہے. یعنی پھنس گیا ہوا, مومنوں کے سامنے مجھ سے کھڑا کر کے مانگ لیا گیا تو مجھے کرنا پڑ گیا, ورنہ کرنا نہیں تھا مجھے یہ کام. خباب ابن عرب کون ہے جنہوں نے ہجرت کی, نہ کرہن ہجرت کی, کیونکہ بہت ساروں نے کرہن ہجرت کی. ایسے تھے مہاجر جو رسول اللہ کے ساتھ نکلے, جی نہیں چاہتا تھا ان کا نکلنے کو. بیوی بچوں سے جدا ہونا نہیں چاہتے تھے, مال و اولاد سے جدا نہیں ہونا چاہتے تھے. امیر المومنین پر, کیونکہ امیر المومنین کو پتا تھا کون جبرن جا رہا ہے, کون رضا کے ساتھ جا رہا ہے. فرمایا کہ خباب ابن عرب وہ ہستی ہے جس نے رضا کے ساتھ ہجرت کی, طوعاً و طائعاً ہجرت کی انہوں نے. اور حضرت فرماتے ہیں وقد بالکفاف, اور قناعت تھی, ایک جو خوبی تھی خباب ابن عرب نے, جس وجہ سے خباب نے دعا لی علی کی. یہ اس لیے بیان ہو رہی ہے باتیں, کہ خباب اگر مولا علی کی دعا لے سکتے ہیں تو مولا علی سے یہ اعزاز ان کو ملتا ہے کہ مولا علی ان کے فضائل بیان کریں، تو آپ سب بھی کر سکتے ہیں مولا علی کی دعا لینے کے یہ طریقے ہیں. بھنگڑا نہیں ہے، آپ یہ دیکھو میں نے اتنا بھنگڑا ڈالا، آپ مولا دعا کریں گے، بی بی دعا کریں گی میرے لیے، ہم دعا ہے بی بی زہرا کی دعا ہے. کیوں کیا کیا آپ نے؟ تو دیکھتے نہیں ہم نے اتنا بھنگڑا ڈالا، اتنی دھمال مچائی. نہ عزیز من، مولا علی دعا کرتے ہیں، بی بی زہرا دعا کرتے ہیں، رسول اللہ دعا کرتے ہیں، ان سے دعا لینے کے لیے وہ بتاتے بھی خود ہیں کہ یہ کرو ہم دعا کریں گے تمہارے لیے، یہ انجام دو. یہ کام کرو مولا علی دعا دیں گے آپ کو. راغبن، رغبت کے ساتھ، ورضا کے ساتھ، دل کی رضا کے ساتھ، اور وہ کام کرو جو امام مانگ رہے ہیں آپ سے. وقانع بالکفاف، اور ایک بڑی صفت خباب ابن عرث میں یہ تھی کہ قناعت تھی ان کے اندر. قناعت، جسے دین نے کہا کہ سب سے بڑا سرمایہ قناعت ہے، سب سے بڑا توانگر انسان وہ ہے جس کے اندر قناعت موجود ہے. ہم قانع ہیں ان چیزوں پر جن میں کہا گیا کہ ذرا برابر قناعت نہیں کرنا. توجہ فرمائی، دین نے اور اولیاء دین نے دو امور الگ الگ کر دیے، دو لسٹیں بنائی ہیں اور کہا کہ ان میں قناعت کرنی ہے، ان میں قناعت نہیں کرنی. جن میں کہا گیا تھا قناعت کرنی ہے، ہم نے قناعت چھوڑ دی اور اس میں زیادہ سے زیادہ لالچ اور حرص ہمارے اندر پیدا ہو گئی، اور قناعت جن چیزوں میں نہیں کرنی تھی ان میں ہم قانع ہو کے بیٹھ گئے ہیں. ہم جہالت پر قانع ہیں، کم علمی پر قانع ہیں. کتنا علم ہے ہم سب کے پاس؟ سب کا علم، پورے شہر کراچی کے مومنین کا علم اگر جمع کریں کتنا بنے گا؟ یہ سارا علم سب کا علم ملا کر کتنا علم بنے گا؟ شاید ایک چھٹانگ بھی نہ بنتا ہو. اور سب ہم قانع ہیں اس پر، یہ اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے. اس پر قانع نہ عزیز من، اس پر قناعت مت کرو، جہالت پر قانع مت ہو جاؤ، بے عملی پر قانع مت ہو جاؤ، سستی پر قانع مت ہو جاؤ، کم کام کرنے پر قانع مت ہو جاؤ. کرو اس وقت، اس جگہ تک پہنچو جہاں تک جا سکتے ہو تم. فاستبقوا الخیرات، سبقت لو، قناعت نہ کرو. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف سپیڈ سے جاؤ. قانع کیوں ہو؟ ان چیزوں میں قناعت نہ کرو، ان چیزوں میں جتنا زیادہ حاصل کر سکتے ہو حاصل کرو، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر قناعت کرو. قناعت یعنی جتنی ضرورت ہے، جتنا ہے بس کافی ہے، اس میں اسی پر اپنے خرچے اپنی درآمد کے مطابق بناؤ. جتنی انکم ہے اسی میں گزارا کرو، گدائی نہ کرو، ذلیل نہ کرو اپنے آپ کو، رسوا نہ کرو اپنے آپ کو. جس انسان کے اندر قناعت نہیں ہے، در حقیقت اس کی کوئی عزت نہیں ہے. قناعت وہ پردہ ہے جس کے اندر خدا نے مومن کی عزت کو محفوظ کر دیا ہے. یہ قناعت غذا ہے. دین کہتے ہیں کہ قناعت سے بڑی غذا خدا نے کوئی بھی نہیں بنائی ہے. خباب ابن عرث قانع تھے. کس پر قانع تھے؟ جو مقدار ان کے لیے کافی ہے. آج توجہ کریں، علی کی اور بی بی کی دعا لینے والے، علی کس پر راضی ہیں؟ جو قانع ہو اس مقدار پر جتنی آپ کے لیے کافی ہے. کتنے جوڑے چاہیے آپ کے لیے؟ کتنے جوڑے کافی ہیں ایک انسان کے لیے کہ آرام سے زندگی بسر کر سکے؟ اتنے جوڑے اگر تمہارے ہیں اور اسی پہ قناعت کی ہوئی ہے، بھلے امام راضی ہے، بی بی راضی ہے آپ سے، لیکن بی بی فاطمہ کی دعا لینے والی عورت، گھر میں چار کمرے چاہیے صرف اس کو سوٹ رکھنے کے لیے، 100 الماری چاہیے جس میں اس کے جوتے پڑے ہوئے ہوں. ہے ایسے؟ ایک مومن ملازم تھا کسی گھر کے اندر، تو میں نے اسے پوچھا کیا کراتے ہو؟ کچن میں کام نہیں، میں کچن میں کام نہیں کرتا ہوں. کیا کرتے ہو؟ کہا میں صرف جوتے صاف کرتا ہوں. بھائی کتنے جوتے ہوتے ہیں گھر میں؟ تم سارا سال جوتے صاف کرتے ہو، سارے گھر والوں کے جوتے ملا کے 20 جوڑے ہوں گے، 20 جوڑے انسان صرف یہ. اس نے کہا جی آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ صرف بیگم صاحبہ کے جوتے اتنے ہیں کہ میں مہینے میں ہر روز اگر 10 جوتے روزانہ صاف کروں پھر بھی مہینے میں ختم نہیں ہوتے ہوں. اتنے جوتے ہیں وہ جوتے، وہ پورا ایک آپ کہیں گے اتنے شاید دکان بھی نہیں ہوگی جوتوں کی جتنی بیگم صاحبہ کے جوتے ہیں. اور بیگم صاحبہ کہتی ہے کہ بی بی کی دعا لوگی میں، کس بی بی کی دعا لوگی تم؟ بی بی دعا کرتی ہے، امام دعا کرتے ہیں، جو کافی کتنے وسائل جو تیری زندگی کے لیے کافی ہو بس ان پر قناعت کر لے، اس سے زیادہ اگر تو نے بنا لیا ذخیرہ اندوزی، وہ بی بی کیسے راضی ہو؟ کس کو دعا دے؟ تو بی بی کو کیا سمجھے ہو؟ امام کو کیا سمجھے ہو؟ دبالوں سے اور بھگڑوں سے راضی کرنا؟ امام راضی ہوتے ہیں، بی بی راضی ہوتی ہے کہ ہماری بتائی ہوئی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر، تو بھی بند خباب ابن عرب، علی تیرے لیے بھی دعا کریں گے، امام تیرے لیے بھی دعا کریں گے، آج امام زمانہ تیرے لیے دعا کریں گے، امام کہیں گے یرحم اللہ فلان، اس مومن پر خدا کی رحمت ہو، کیوں رحمت ہو؟ اس لیے کہ اس نے اسلام قبول کیا رغبت کے ساتھ، اس نے راہ خدا میں جہاد و ہجرت کیا رضا کے ساتھ، اور اس نے جو کافی مقدار تھی، جتنی ضرورت تھی اس ضرورت پر اس نے قناعت کی ہے۔ یہ کام کرو، دعا لو اپنے امام کی، امام کی دعا لینے کا وہ طریقہ نہیں ہے جو ہم نے بنا لیا خود سے۔ بس اب میں یہ کہوں کہ اگر میں یہ الٹا صبح تک الٹا لٹکا رہوں، کیا کر رہے ہو؟ امام راضی کر رہا ہوں۔ وہ کس امام نے کہا کہ الٹا لٹکنے سے میں راضی ہوتا ہوں؟ اگر آپ کہو کہ میں ساری رات مثلا یہاں جوتے اتار کے گھومتا رہوں، امام راضی ہوں گے؟ امام سے تو پوچھو کہ امام کیا کہہ رہے ہیں۔ امام یہ بھی کہہ رہے کہ 100 جوتا گھر میں رکھ کے روڈ پہ جوتے کے بغیر گھوم تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ اتنے جوتے بنا جتنی تیری ضرورت ہے، اس سے میں راضی ہوں تیری زندگی پر، اتنی ضرورتیں اپنی بنا، اور کیا کر، کافی، یعنی جس 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 مقدار سے تیری زندگی بسر ہو جائے بس اتنی مقدار رکھ۔ امیر المومنین خود اپنی زندگی ایسے بھی، امیر المومنین کی زندگی، امیر المومنین، ہم نے علی کو شاہ بنا دیا، خدا نے جس کو امام بنایا تھا، ہماری نظروں میں کیا ہے؟ ابھی نعرے بھی لگاتے ہیں علی شاہ، حسین بادشاہ، شہنشاہ، کیا یعنی ہماری نظروں میں کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دین شاہوں سے پہنچا ہے، نوابوں سے پہنچا ہے، راجوں سے پہنچا ہے، مہاراجوں سے پہنچا ہے، اور مہاراجوں نے جو دین پیش کیا ہو تو اس میں سب سے بڑا عنوان راجے اور مہاراجے کا ہی ہوتا ہے، سب سے بڑا عنوان شاہ کا ہوتا ہے۔ جس دین کو شاہی درباری اور شاہ کے درباروں والے مبلغ جس دین کی پرچار کرے وہ شاہ کو بڑا کر کے پیش کرتے ہیں، لیکن جب خدا کے مبلغ جس دین کو پیش کرے وہ امام کو سب سے بڑی ہستی پیش کرتے ہیں۔ امام ہونا عظمت ہے، نہ شاہ ہونا عظمت ہے۔ ہماری نظروں میں شاہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے گھر میں سونا ہی سونا، تاج ہو۔ ابھی پڑھتے ہیں بعض لوگ کہ تھالیاں سونے کی، امیر المومنین کے گھر کے، جو آپ تاریخ پڑھو، ایک جگہ میں ایک شہر میں گیا مدرسے میں، خواتین کے مدرسے میں، ان خواتین نے، ان بچیوں نے بی بی کا گھر بنایا ہوا تھا، تاریخ میں جیسے پڑھا وہ پورا انہوں نے حجرا بنایا بی بی کا، سیدہ کا، اور وہ سارا سامان جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بی بی کے گھر میں یہ چیزیں ہوتی تھیں، وہ سارا سامان وہاں انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ بہت خوبصورت زیبا منظر تھا۔ خدا شاہد ہے، جس طرح علامہ اقبال کر فرماتے ہیں کہ اگر خدا کے دین و شریعت مصطفیٰ میں مدد نہ ہوتا تو میں ساری عمر قبر فاطمہ پہ سجدے کرتا رہتا۔ اس قدر باعظمت ہے یہ بی بی، اس قدر باعظمت ہے۔ کیا زندگی تھی جناب سیدہ کی؟ امیر المومنین جیسی ہستی، جناب سیدہ جیسی ہستی، جناب سیدہ اپنے گھر میں چکی رکھی ہوئی تھی، اور جناب سیدہ کے سونے کی جگہ جہاں پر سوتے تھے رات کو، توجہ فرمائی، تاریخ پڑھ کے دیکھیں کس پہ سوتے تھے، ایک بھیڑ کی کھال تھی، بھیڑ کی کھال جو نرم ہوتی ہے، اس کا ایک طرف اون ہوتی ہے، یہ بھیڑ کی کھال تھی، دن کو ایک ناکہ تھی، امیر المومنین کے پاس اونٹنی تھی دودھ کے لیے رکھی ہوئی تھی، وہ اونٹنی دن کو اس کو الٹا کرتے تھے، اس بھیڑ کی کھال کو الٹا کر کے دن کے وقت اس اونٹنی کو اس میں چارہ ڈالتے تھے، دن بھر اونٹنی اس میں کھانا کھاتی تھی، چارہ چرتی تھی، رات کو اس کو جاڑ کے الٹا کر کے لٹا اس کو بچھا کے اوپر سو جاتے تھے۔ یہ بستر تھا۔ یہ ایک مصنف نے لکھا، بہت باعظمت جملہ لکھا، کہ آج اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں، اتنی بڑی بڑی عمارتیں، اور ان کے اندر چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، اور مدینہ میں ایک چھوٹا سا گھر تھا اور اس کے اندر بہت عظیم ہستیاں تھیں، کائنات کے برابر ہستیاں تھیں، بڑے بڑے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے لوگ، اور چھوٹے سے گھر کے اندر کتنی عظیم ہستیاں تھیں۔ وہ پانچ ہستیاں جو ایک گھر کے اندر موجود تھی، کس قدر باعظمت ہستیاں تھیں، کائنات سے افضل ہستیاں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹے سے گھر کے اندر کس کس قدر ضرورت پر اکتفا کرتے تھے.
عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر
صلوات. رضی عن اللہ خباب کی ایک اور صفت امیر المومنین کیوں فرما رہے ہیں؟ کیوں خباب اتنا پسند ہے علی کو؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ خباب خدا سے راضی تھا. توجہ فرمایا عزیزا, اس جملے کو بہت غور سے سب توجہ فرمائے کہ خباب خدا سے راضی تھے. یہ جو گفتگو ہو رہی ہے سائڈوں پر ذرا خاموش ہو جائیں تھوڑی دیر, کام روک دیں, بے شک کوئی لیٹ نہیں ہوتے, کام روک دیں, ان کو چپ کرائے جو سائڈوں پہ. یہ جملہ غور سے سنے, خواتین بھی اور مومنین بھی, انتظامیہ بھی, سارے بانیان اور دوسرے غور سے سنیں. خباب کیوں پسند ہے امیر المومنین کو؟ خباب کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ رضی عن اللہ, خدا سے راضی کا خباب. ہم زیادہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. عزیز بھائی, اللہ راضی ہو جاتا ہے, اللہ سری اور رضا ہے. آپ دعائے قبیل میں پڑھتے ہیں یا سری اور رضا, خدا بہت جلد راضی ہو جاتا ہے. ہم غلطی کر کے جب توبہ کرتے ہیں خدا فوراً راضی ہو جاتا ہے. اللہ سری اور رضا ہے, بندے سے بہت جلد راضی ہو جاتا ہے. در حقیقت مشکل بندے بھی ہیں, یہ خدا سے راضی نہیں ہوتا. بندہ خدا سے راضی نہیں ہوتا. آپ دنیا گھوم کے دیکھو کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے راضی ہیں, خدا سے راضی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو خدا کی تقسیم پر راضی ہیں, خدا نے جیسے ان کو بنا دیا اس پر راضی ہے, خدا نے جو دے دیا اس کے اوپر راضی ہے, خدا نے جس حالت میں رکھا اس حالت پر راضی ہے. ڈھونڈو, سروے کرو. اگر گئے جا کر کہو کہ یہ مشکل ہے, یہ مشکل ہے, یہ مشکل ہے. اگر یہ حدیث میں ہے کہ جو بھی خدا کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی مشکل بیان کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے اللہ سے راضی نہیں ہے. خدا نے فرمایا او میرے سامنے پیش کرو سب کچھ, میرے بندے ہو, اپنے درد میرے سامنے پیش کرو. اور اللہ سے راضی رہنا یہ مقام ہے, اللہ سے راضی رہنا. سید الشہداء کے بارے میں جو عموماً آیت پڑھی جاتی ہے کہ ایک مصداق اس کا سید الشہداء ہے, جو قرآن کا سب سے عظیم اعزاز ہے. وہ کیا اعزاز ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ خدا بندے سے راضی ہو جائے, بندہ خدا سے راضی ہو جائے, بندہ اللہ سے راضی ہو جائے. یہ بندہ رضا کی حالت میں دنیا سے جائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ, اپنے رب کی طرف آ جا. تو کون ہے؟ تو راضی ہے اور مرضی ہے, یعنی تجھ سے خدا راضی ہے اور تو خدا سے راضی ہے. خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو, یا ایھا الذین آمنوا لو یرتدوا عن دینکم یا من یرتد عن دینکم, تم میں سے اگر کوئی دین سے ہٹ گیا, باہر نکل گیا, فسوف یأتی اللہ بقوم, تمہارے بجائے خدا ایک ایسی قوم لے کر آئے گا. یہ لوگ کون ہوں گے؟ یہ خدا کو چاہنے والے ہوں گے اور خدا ان کو چاہنے والے ہوگا. یہ اللہ سے راضی ہوں گے اور خدا ان سے راضی ہوگا. اللہ جلدی راضی ہو جاتا ہے اپنے بندے سے, اپنے گناہگار بندے سے. جب توبہ کرتا ہے خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے. لیکن یہ بندہ ہے کہ خدا اس کا گھر بھر دیتا ہے, ابھی بھی راضی نہیں ہے. آپ ڈھونڈو ایک راضی آدمی, ایک راضی آدمی لے کر آؤ جو راضی ہو. خدا نے کتنا دیا ہوا ہے, کروڑوں دیا ہوا ہے, اربوں دیا ہوا ہے, راضی ہو نہ راضی نہیں ہو. کیوں؟ ابھی یہ کام نہیں ہوا, ابھی یہ کام نہیں ہوا, ابھی یہ کام نہیں ہوا. ہم خدا سے راضی نہیں ہے. 32 دانت خدا نے دیے, ایک دانت درد کرتا ہے, 31 ٹھیک ہوتے ہیں. ہم اسے ایک دانت کی وجہ سے راضی نہیں ہوتے. یہ نہیں کہتے کہ پروردگار تو نے 31 تو ٹھیک دیے ہیں. ایک انگلی میں درد ہوتا ہے, سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے. اس سارے جسم کی بابت خدا کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ سے راضی ہونے کی ایک علامت یہ کہ خدا شاکر ہوتا ہے انسان کا. خدا انسان شاکر ہوتا ہے اللہ کا. اللہ کا شاکر بندہ بن جاتا ہے کہ پروردگار شکر تیرا کہ اگر ایک مشکل ہے تو نے ہزار نعمتیں عطا کی ہوئی ہے. اپنی زندگی میں نعمتوں پہ غور کرو, اپنی اولادوں پہ غور کرو, اپنے گھروں پہ غور کرو, اپنی صحت و تندرستی پہ غور کرو. نعمتیں ہی نعمتیں خدا نے ہمیں دی ہوئی ہے. دبو دیا خدا نے ہمیں نعمتوں میں, اور ہم اتنا ڈوب گئے کہ پرواہ ہی نہیں ہوئی کہ یہ کتنی نعمتیں ہیں. ہم بھول گئے, ہم راضی نہیں ہوئے خدا سے. راضی نہیں ہوئے. خباب کی کیا خوبی تھی؟ یہ نہیں کہا کہ خدا راضی تھا، خدا تو سب بندوں سے راضی ہو جاتا ہے، لیکن خباب کی یہ خوبی تھی کہ رضی عن اللہ، خباب خدا سے راضی تھے. یوں نہیں تھا کہ خباب بہت اپنے زمانے کا بہت امیر کبیر انسان تھے، نہ ایک عام آدمی تھے، لیکن اللہ سے راضی تھے. وہ آشا مجاہدہ، اور خباب جتنی زندگی زندہ رہے جہاد کرتے رہے، جہاد بالنفس کرتے رہے، جہاد اکبر کرتے رہے، جہاد اصغر کرتے رہے، دشمن کے ساتھ، اللہ کے دشمن کے ساتھ خباب جہاد کرتے رہے، آخری لحظے تک امیر المومنین کی خدمت میں رہے اور جہاد کی حالت میں اس دنیا سے گئے. اس لیے امیر المومنین نے دعا کی، یا رحم اللہ خباب. عزیز عمر، خباب بننا تو آسان ہے، خباب بن سکتے ہو آپ، خباب ایک معمولی انسان تھے، لیکن اس مرتبے پہ پہنچے کہ امیر المومنین ان کے فضائل پڑھے، ان کی تعظیم کی، ان کے لیے درود پڑھا، ان کو قبر میں اتارا، ان کا جنازہ پڑھا اور یہ فضائل ان کے لیے ذکر کیے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ علی کسی کا قصیدہ پڑھ رہے ہو. یہ ایک عام آدمی ہے جس کا قصیدہ امیر المومنین پڑھ رہے، کہ یہ خباب لقد اسلم راغبا وہاجر طائعہ وقانع بالقفاف وعاش مجاہدہ. یہ خباب ہے عزیز من، یہ راستہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. یہ حدیث اس لیے پڑھی ہے تاکہ یہ در کھلا ہوا ہم پتہ چل جائے کہ ہم اس در پر جا سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں. عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں کہ بندہ خدا سے راضی مشکل سے ہوتا ہے. وہ بندے جو خدا سے راضی ہیں حقیقتاً عبد خدا ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے، ورنہ مضطربہ اضطراب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم خدا سے راضی نہیں، اس لیے ہمارے دلوں میں اضطراب آ جاتا ہے. اضطراب ختم کرنے کے لیے رضا حاصل کرو، مقام رضا تک پہنچو. کربلا میدان رضا ہے، در سے رضا دیتی ہے کربلا. سید الشہداء علیہ السلام نے در سے رضا دیا. توجہ کریں کہ کربلا میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، سنا ہوا ہے، سب نے تقریباً سن رکھا ہے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جسے آگاہی نہ ہو کہ کربلا میں کیا ہوا. پورا خاندان رسول اللہ کا کربلا میں جا کر راہ خدا میں قربان ہو گیا. بیویاں اور بچے بچ گئے، وہ اسیر ہو گئے. جو سامان تھا وہ سارا لٹ گیا اور بیویوں کے پردے چھین لیے گئے اور انہیں رسیوں میں باندھ کے تازیانوں سے مارا گیا. یہ کربلا میں ہوا سب کچھ. لیکن یہی بیوی جب عبید اللہ کے دربار میں جاتی ہے اسیر ہو کر، بیٹے علی، علی کی بیٹی، یہ علی خباب کو کہہ رہے کہ رحمت ہو خباب پر. اب بیٹی علی کی جب اسیر ہو کر عبید اللہ ملعون کے دربار میں جاتی ہے اور وہ تانے دیتا ہے کہ کیسے کیا خدا نے تیرے ساتھ، کیسے پایا خدا کو، بی بی کیا فرماتی ہے؟ رأیتہ جمیلا، خدا کی قسم میں نے اللہ کو بہت زیبا پایا. کوئی شکوا نہیں دیا کہ کیوں میرا بھائی مارا گیا، کیوں میرے بیٹے مارے گئے، کیوں میرا کنبا مارا گیا. کیا فرماتی ہے؟ رأیتہ جمیلا، خدا کی قسم میں نے اللہ کو بہت خوبصورت پایا، اس قدر زیبا پایا ہے اللہ کو. کیوں پایا ہے؟ اس لیے کہ جب کربلا سے روانہ ہو رہی تھی تو آخری دفعہ مہلت مانگی کہ اس سے پہلے کہ ہمیں محملوں پہ بٹھا کے روانہ کیا جائے. محمل بغیر پالانوں کے اونٹوں کی سواریاں تھیں، اور جب ان پہ سوار کرنے کو کہا گیا تو بی بی نے کہا کہ جسے مہلت مانگو کہ ہم اپنے شہیدوں کی آخری زیارت کر لیں. اجازت مل گئی، بی بی اپنے بھائی کے پاس آئی. بھائی کی لاش کے ٹکڑے جو پائمال ہو چکی تھی، لاش کے ٹکڑے اٹھا کر کیا کہتی ہے؟ اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار میری یہ قربانی قبول فرما. توجہ کرے عزیز من، آج کسی ماں کے بیٹے کو بخار ہو جاتا ہے تو وہ اللہ سے شکوے کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ گستاخی اور بےہودگی پہ اتر آتی ہے. یہ بھی تو ایک ماں ہے کہ سید الشہداء نے دو بیٹے اور وہ محمد لا کر ان کی لاشیں جب گنج شہداء میں رکھی اور کہا بی بی کو بلاؤ، زینب کو بلاؤ، اپنے ہدیے لے لے. جب بی بی آئی تو روئی نہیں اور کہا صدقہ حسین کا. یہ لائی تھی اسی لیے کہ یہ قربان ہو جائے. صرف ایک کی لاش میں بہت روئی، اور وہ جب علی اکبر کی لاش آئی. جب جناب علی اکبر کی لاش لائے تو بی بی کو پتہ چلا کہ یہ شبیہ رسول شہید ہو گئے، تو دوڑی ہوئی خیمے سے آئی، جب بی بی دوڑی تو زندگی میں پہلی دفعہ جناب بی بی کے سر سے چادر ہٹ گئی، بی بیوں نے بڑھ کر وہ چادر سر پہ کی اور روتی ہوئی آئی، واہ اکبر واہ مصیبت واہ حسینہ. لیکن اداداروں سب سے وہ سخت منظر جو بی بی نے دیکھا وہ اس وقت تھا کہ جب تلے زینبیہ پہ کھڑے ہو کر کیا دیکھ رہی ہے کہ حسین کا سر سجدے میں ہے اور شبل لعین آتا ہے اور آ کر اپنا زانو خم کر کے پشت حسین پہ رکھتا ہے، اور اس وقت بی بی کے لیے بڑا دردناک تھا یہ منظر، اور رو رو کے فریادیں کر کے کہہ رہی تھی واہ محمد واہ مصیبت واہ فاطمہ واہ حسین، یہ فریادیں کر کے رو رہی تھی. ادھر بہن کا یہ عالم تھا، فرما رہی تھی اے عمر سعد اے ملعون تو دیکھ رہا ہے کہ اس لعین نے کہاں زانو رکھ دیا، کہاں پاؤں رکھ دیا، اس زلعین نے وہاں پہ رکھ دیا جہاں رسول اللہ بوسا دیا کرتے تھے، یہ نواسا رسول ہے، یہ بوسا گاہ نبی ہے، وہ لعین خنجر نکال کے چلا رہا ہے. ادھر بہن فریادیں کر رہی ہے اور ادھر سجدے میں بھائی کیا کہہ رہا ہے. آخری جملے امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو ادا ہوئے عزیز بن، وہ آخری جملے کیا تھے؟ لا الہ الا انت، اے پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہے، رضاً بقضائک و تسلیماً لامرک، اے پروردگار میں تیری قضا پر راضی ہوں، میں تیرے امر کے سامنے راضی ہوں، میں راضی اس دنیا سے جا رہا ہوں. اور یہ وہ لحظہ تھا جب ندا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ جو اس طرح اطمینان کے ساتھ زیر خنجر اپنے پروردگار کی رضا اور پروردگار کے سامنے تسلیم کا اظہار کر رہا ہے، اب تو آ جا ودخلی وادی ودخلی جنتی، تو میرے بندوں میں آ جا، تو میری جنت میں آ جا، اے حسین تو آ جا. اور ادھر ادھر حوض کوثر پر جناب علی اکبر نے اپنی شہادت سے پہلے جب بابا لاش اکبر پر پہنچے تو کیا فرمایا؟ اے بابا آپ کے آنے سے پہلے مجھ پر غشی تاری ہو گئی، میں نے حوض کوثر پہ بابا کو دیکھا، نانا کو دیکھا، ماں زہرا کو دیکھا، وہ پکار پکار کہ کیا کہہ رہے تھے، ہمارے پیاسے حسین کو کہہ دو کہ اب ہمیں انتظار نہ کرائے، اب جلدی آ جائے، ماں منتظر ہے، نانا منتظر ہے، بابا علی منتظر ہے. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم بحق اسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے سے اخلاص و خلوص کو شرف و قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رہ لگتا ہے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو بیمار علی نے انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس سے دعاؤں کی دعاؤں کو مستجاب فرما، تو صاحب حاجات ان کے حاجات کو پورا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جو کسی مشکل و مصیبت کی گرفتار ہے ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، پروردگار تمام مسلمین کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت اس کو نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما، سید مقام سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملک کے اندر دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامی اور سرپرستوں کو رسوا فرما. پروردگار عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص پاکستان میں، کراچی میں، دیگر مقامات پر، وہ بالاخص ظاہری کربلا جو اس وقت کربلا میں مشرف ہے، پروردگارا ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان آزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما، ان کے حملوں سرپرستوں کو رسوا فرما، پروردگارا امت اسلامیہ کے اندر اتحاد قائم فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد قائم فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد قائم فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعمال و انصار میں سے کی توفیق عطا فرما، آپ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، و شہداء جنہوں نے ایام عزاں میں جنہیں شہید کیا گیا ہے ان کے لیے، اور بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔